السلام علیکم، یہ پارٹ 15 ہے، ناول کال بیل، حصہ اول۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیش کش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 15۔ صرف مجھے ہی کیا، شاید گھر کے سارے افراد کو گھر کے مردوں کی فکر تھی۔ سب کو صحیح سلامت دیکھ کر لوگوں کے چہروں کا خوف کچھ کم ہو چکا تھا۔ ہم پھر اسٹیشن پہنچ گئے۔ میں نے فرحت سے کہہ دیا تھا، کیا وہ صندوقچی کو بھول جائے، وہ شاید جن لے گیا ہے۔ جن کے نام پر وہ پھر خوف زدہ ہو گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب صندوقچی یا چین کا نام بھی زبان پر کبھی نہ لائے گی۔ اس بار بھی سارا سفر خوف کے عالم میں گزرا۔ آج گھر کے کسی فرد کو حویلی چھوڑنے کا دکھ نہیں تھا، بلکہ جان بچنے کی خوشی تھی۔ کھانے پینے کا بہت سا سامان بھی جان نے ساتھ کیا تھا، مگر ہم بچوں کے علاوہ کسی نے بھی کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ دادا کی حالت بہت خراب تھی۔ دادا کو حویلی چھوڑنے کا بھی دکھ تھا، اپنے دو جوان بیٹوں کی موت نے انہیں بیمار اور نڈھال کر دیا تھا۔ ہم دہلی پہنچے۔ منے دادا، طاہر چچا اور ناصر چچا نے ہم سب کا بے حد خیال رکھا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کا مکان دو منزلہ تھا۔ اوپر کے حصے میں ناصر چچا چچی اور طیب تھے۔ طاہر چچا اور دادا دادی نچلے حصے میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں گھر اتنے چھوٹے نہیں ہوا کرتے تھے جتنے آج ہوتے ہیں۔ یہاں بھی نچلے حصے کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ بیکار اور ویران پڑا تھا۔ دو ہی دنوں میں وہ حصہ صاف ستھرا کر کے ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا۔ ہم سب وہاں سیٹ ہو گئے۔ دادا اپنے ساتھ کافی پیسہ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ناصر چچا کے کاروبار میں مزید پیسہ لگا دیا۔ ان کا کاروبار ترقی کرتا رہا۔ اسی کاروبار میں منجلے چچا بھی شراکت دار تھے۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور خوب کاروبار پھیلایا۔ اب وہ قالینوں کے خرید و فروخت کے سلسلے میں ایران اور افغانستان بھی جانے لگے۔ چچا بھائی اور رضا بھائی نے دہلی ہی میں داخلہ لے لیا۔ وہاب چاچو بھی کچھ روز دل برداشتہ رہے، پھر ناصر چچا کے کاروبار میں لگ گئے۔ میرا داخلہ بھی وہاں کے قریبی اسکول میں کروا دیا گیا۔ دادا کبھی کبھی میرٹھ جاتے وقت جب واپس آتے پریشان دکھائی دیتے تھے۔ میں رفتہ رفتہ اس معاملے کو بھولتا چلا گیا۔ دادا بھی کبھی کوئی ذکر نہیں کیا کرتے تھے، وہ سب لوگ ہی محتاط ہو گئے تھے۔ وہاں کی کوئی بات ہم بچوں کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ میں سب کچھ بھول گیا۔ میری مصروفیات بدل گئی۔ یہاں کے اسکول میں مجھے بہت مزہ آتا۔ زینت، زین اور طیب بھی میرے ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد دادا نے اسی محلے میں ایک بڑا مکان خرید لیا۔ یہ دو منزلہ مکان تھا۔ اوپر کا حصہ منجلے چچا نے لے لیا، نچلے حصے میں ہم لوگ رہے۔ دادا نے یہاں بھی مردان خانہ آباد کر لیا، مگر وہ بجھے بجھے رہتے تھے۔ اپنی آبائی حویلی چھوڑنا آسان بات نہ تھی۔ منے دادا البتہ بہت خوش تھے۔ دادا اور منے دادی بھی اب بھی نہیں بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب منے دادا نے طاہر چچا کے لیے زہرہ آپا کا رشتہ مانگا تو گھر میں فساد کھڑا ہو گیا. دادی نے اس پر واویلا کیا کہ منے کو طاہر کی عمر اور زہرہ کی عمر میں فرق نظر نہیں آتا. دادا نے سمجھایا تمہاری اور میری عمر میں 15 برس کا فرق ہے. بات عمر کی نہیں عقل کی ہوتی ہے. لڑکے کو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے معاملات کو پوری سنجیدگی سے سمجھ سکے. ارے رہنے دو, تم نے بڑے معاملات سنجیدگی سے نپٹائے تھے نا, کون سا لونڈیار پناہ کیا تھا میں نے. دادا جل گئے, کون سا معاملہ ہے جس میں تمہاری رائے کی کوئی اہمیت رہی ہو. عطا کی شادی البتہ تمہارے مشورے پر ہوئی تھی اور تمہارا خیال تھا کہ شادی کے بعد فوراً سدھر جائے گا. ذرا انگلیوں پر گن کے بتاؤ, شادی کے بعد وہ کبھی مہینہ بھر بھی ٹک کر رہا تھا یہاں. میں ہمیشہ دلہن سے شرمندہ رہا. وہ بیچاری تو لگتا تھا صرف بچے پالنے کے لیے منگوائی گئی ہے, تو اور عورتوں کا کیا کام ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ مرے ہوئے بچے پر تان تشنے کرتے برا نہیں لگتا تمہیں. یہ تان تشنے نہیں, وہ حقیقت ہے جو کسی کے مرنے کے بعد بھی جھٹلائی نہیں جاتی. بہرحال میں پہلے دلہن سے بات کروں گا. دادا نے بات ختم کر دی, وہ اڑ گئے. دادی بڑھ بڑھاتی رہی. منے دادا جو مردان خانے میں بیٹھے دادی کی باتیں سن کر وہیں بیٹھے رہ گئے تھے. جانے کو اٹھے ہی تھے کہ دادا پہنچ گئے. انہوں نے کہہ دیا, میاں تم ان کی باتوں پر دھیان نہ دینا, دلہن درست فیصلے کا حق رکھتی ہے. بچی کے بارے میں بھی ان کی رائے کو مقدم سمجھتا ہوں. دادی بڑبڑاتی رہ گئی. دادا نے اما سے بات کی. اما نے عصمت آپا سے ذکر کیا کہ وہ ان کا اندیہ لے لے. زہرہ آپا بہت سیری تھی, اسی وقت سے دوائی کا دکھ پال لیا. آنکھیں ہر وقت بھیگی رہنے لگی. طاہر چچا سے پردہ ہو گیا. منجلے چچا چچی اور پھر پھپھیاں بھی سب اس بیا کے حق میں تھے. میں نے طاہر چچا کو بھی خوش دیکھا. وہ ایک دم سے مجھ سے بے تکلف ہو گئے تھے. طیب اکثر آتا اور زہرہ آپا سے خسر پھسر کیا کرتا, انہیں چھیڑتا زہرہ آپا سرخ ہو جاتی, اسے بھگانے کو دوڑتی. اس تمام عرصے میں بی جان اور کاکا جان دوبارہ فرحت کے ساتھ دہلی آئی تھی. ایک مرتبہ چھوٹے نانا کے انتقال پر اور دوسری بار زہرہ آپا کی شادی پر. نانا کے انتقال پر میں دہلی میں نہیں تھا, مگر زہرہ آپا کی شادی پر میں نے فرحت کو دیکھا تو یوں لگا تھا جسے اسے خدا نے چاندنی سے گوند ڈالا ہو. میں تو تصور تک نہیں کر سکتا کہ یہ فرحت ہوگی. یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اسے کچھ ہی عرصے بعد بھول گیا تھا. کبھی ذکر آتا تو یاد آ جاتا تھا کہ فرحت بھی ہے, اور میں کبھی اس سے قربت محسوس کیا کرتا تھا, اور یہ بھی کہ کبھی میں نے اسے اپنے رازدار بھی بنایا تھا. مگر وہ یادیں اور وہ معصوم سے مٹے مٹے جذبے اب بالکل ہی دھندلا گئے تھے. زہرہ آپا کی شادی پر اسے دیکھ کر میں بڑی دیر تک ساکت رہ گیا تھا. بڑی بڑی سیاہ آنکھیں, ان میں ہلکورے لیتی مقناطیسی کشش, چہرے پر روشنی سی پھیلی ہوئی, لمبی سیاہ اور اوپر کو مڑی ہوئی پلکیں, کومل کامنی سی فرحت کو دیکھ کر مجھے گزرے وقت کا پل پل یاد آ گیا تھا. اور وہ پل پل جسے بھلانے میں مجھے ذرا بھی وقت نہیں ہوئی تھی, اسے یاد کرنے میں نے دن رات ایک کر دیے تھے. اسی دوران مجھے وہ صندوقچی بھی یاد آ گئی تھی جو میں نے اس کے حوالے کی تھی۔ اس روز گھر میں گہما گہمی تھی۔ عصمت آپا اور فرحت آنگن میں بیٹھی مہندی گھول رہی تھی۔ میں اوپر اپنے کمرے کے باہر چھجے پر کھڑا اسے بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال اتنے بڑے اور ایسے چمکیلے تھے کہ سورج کی شعائیں ان میں سے منعکس ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ستارے سے چمک رہے تھے جیسے افشاں بھری ہو۔ این اسی لمحے مجھے وہ سندوکچی یاد آ گئی۔ اس سے قبل میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ رسمی سی باتیں کرنے کے بعد گھبرائی گھبرائی سی پلٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ جھجک اس میں کہاں سے آ گئی تھی۔ صندوقچی کا خیال آتے ہی میں نیچے گیا۔ بڑا مناسب موقع تھا۔ صندوقچی سے جو راز وابستہ تھا وہ سب کے سامنے کہنے کا نہ تھا، اور اس بہانے میں اسے بلا کر بات بھی کر سکتا تھا۔ میں سیدھا انہیں کی جانب گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ جو بڑی زور سے کسی بات پر ہنس رہی تھی ایک دم بوکھلا گئی۔ عصمت آپا، میں نے عصمت آپا کو مخاطب کیا تھا مگر نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ ہاں بولو، عصمت آپا نے ہتھیلی کی پشت سے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے میری طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ ایک کام کریں گی، میں نے بڑی لجاجت سے کہا۔ بولو تو وہ الجھ گئی۔ ایک کپ چائے کا لا دیں، میرے سر میں شدید درد ہے۔ چائے تو تم زینت سے بھی لے سکتے ہو، میں کام کر رہی ہوں، زینت کی چائے مجھے اچھی نہیں لگتی۔ فرحت جاؤ تم اسے چائے دے آؤ، ورنہ یہ ہمیں کام نہیں کرنے دے گا۔ بات وہی ہوئی جو میں چاہ رہا تھا، یا تو عصمت آپا جاتی یا فرحت، مجھے ہر دو صورتوں میں بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ میں فرحت کے پیچھے پیچھے باورچی خانے کی طرف چل پڑا۔ آپ ٹھہریں، میں لے کر آتی ہوں، اس نے دھیمے سے کہا۔ کیوں، میں یہاں دھوپ میں کھڑا رہوں اور یہ تم نے آپ جناب کب سے شروع کر دیا؟ میں نے خفگی کا اظہار کیا۔ بچپن میں تو تڑاک سے بات کرتی تھی۔ وہ بچپن تھا، اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ اور پتہ ہے میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے رازداری سے کہا۔ وہ ایک دم بوکھلائے گئی۔ کیا، کیسی بات؟ اب ہم باورچی خانے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ مجھے دور ہی سے زین اور زینت نظر آ گئے جو باورچی خانے میں تھے، اور زینت حسب معمول اس سے الا بلا ٹھسا رہی تھی۔ سنو فرحت، تمہیں وہ مکڑیوں والا چکر یاد ہے؟ اس کا چہرہ ایک دم پیلا ہو گیا۔ وہ بھلا اپنی ماں کی موت کو کیسے بھول سکتی تھی؟ ایک دم اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مجھے دکھ ہوا کہ بلا وجہ میں نے یہ ذکر کیوں چھیڑ دیا، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس میں بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ گو بات کرنے کا بہانہ بھی تھا، مگر مجھے کچھ بے چینی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں اف، فرحت وہ صندوق تھی، ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ خدا کے واسطے، وہ ایک دم بول اٹھی، اس کا ہاتھ بھی اٹھا تھا، یوں جیسے وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے روکنا چاہتی ہو۔ اس کا نام بھی نہ لیں، آپ کی بچپن کی اس حرکت نے اتنی بہت سی جانیں لے لی ہیں، اور وہ کیا مطلب، میں سن رہ گیا۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فرحت ان تمام اموات کو میرے کھاتے میں بھی ڈال سکتی ہے۔ وہ ستارہ اور شہانہ دونوں کو ادھیر دیا تھا اسی مکڑی نے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ صندوقچی اٹھا کر لے گئی تھی۔ اس روز ان کے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اکا بوا کو بلانے گئی تھی مگر اکا بوا نہیں تھی، میں شہانہ کے پاس تھی۔ اس وقت ہمیں ستارہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ ایسے چلا رہی تھی جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ میں اور شہانہ بھاگ کر کمرے میں گئے تو اس کے بدن پر ہزاروں مکڑیاں چمٹی ہوئی تھی۔ صندوقچی پاس ہی کھلی پڑی تھی اور اس میں ایسی ایسی ہزاروں مکڑیاں کلبلا رہی تھی۔ میں تو اوندھا دھن بھاگ گئی تھی۔ پھر بھی جب بی جان، کاکا جان اور دوسرے لوگ اندر گئے تو وہ شہانہ کو بھی چٹ کر چکی تھی۔ صندوقچی غائب تھی، مکڑیاں بھی نہیں تھی۔ وہاں تو ایک ہنگامہ مچ گیا تھا مگر میں تو جیسے سکتے میں رہ گئی تھی، اور یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ اگر میں کہہ دیتی کہ وہ صندوقچی آپ کی تھی تو جانے کیا ہوتا۔ کیا دادا نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا؟ نہیں، میں خواب کے سے عالم میں بولا۔ مجھے واقعی اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ستارہ سے لڑ جھگڑ کر وہ صندوقچی کیوں نہ لی۔ محض اس مصیبت سے اپنی جان بچانے کے لیے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتر جانے دیا۔ دادا کو میں نے لکھنؤ جاتے اور پریشان لوٹتے دیکھا تھا، مگر شاید وہ ان باتوں کا ذکر کر کے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ صندوقچی پتہ نہیں کہاں ہے، وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اچھا ہوا نا، ورنہ بی جان اور کاکا جان ہی اسے دیکھ کر پہچان لیتے، اگر اسے واپس لے لیتے تو شاید میں آج یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ خدا نہ کرے، بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ میری نگاہوں میں جانے کیا تھا کہ پرہر جھجک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میری مانے تو آپ سب کچھ بھول جائیں، اس واقعے کے بعد سے اس علاقے میں ایسی کوئی موت نہیں ہوئی۔ شاید وہ صندوقچی آپ کا وہی دوست جن لے گیا، پتہ نہیں فرحت نے طنز کیا تھا یا وہ سنجیدہ تھی۔ وہ اتنا کہہ کر پلٹ گئی اور وہ گڑیا، میں آج ہی اپنے گڈے کی شادی تمہاری گڑیا ہی سے کروں گا، پتہ ہے ابھی تک کنوارا ہے، پڑھائی میں لگا ہوا ہے، بس فارغ ہوتے ہی۔ اور وہ چھپاک سے باورچی خانے میں گھس گئی۔ اس ماحول نے پچھلا سارا خوف دلوں سے دھو دیا تھا۔ دادا اب بھی میرٹ جاتے تھے ویسے ہی پریشان واپس آتے۔ حویلی بک نہیں رہی تھی، اس علاقے میں لوگ اس حویلی کے پاس سے ہو کے گزرتے گھبراتنے لگے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب مجھے بھی ایسے خواب نہیں آتے تھے جسے ان دنوں دکھائی دے رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ابا کی حادثاتی موت نے میرے لاشعور میں کچھ ایسی گرہیں ڈال دی تھی جو خواب کی صورت اختیار کر گئی تھی، کیونکہ چین میں نے چرائی تھی۔ پھر اس انگریز نے جو غالباً پاگل تھا مجھ سے ایسی باتیں کی تھی کہ میرے لاشعور نے ایک فلم سی بنا لی تھی۔ میں نے خود ابا کو کہتے سنا تھا کہ اس چین کی خاطر انہوں نے قتل کیا ہے۔ اما شاید یہ بات بھول گئی ہوں، مگر میں جو ان باتوں کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے خواب میں اس لڑکی کو دیکھتا اور ابا کو اسے دفناتے تک دیکھ چکا تھا۔ بڑھتی عمر میں آنے والے شعور کا ہر لمحہ خود بخود الجھتی گھتی کو سلجھا رہا تھا، مگر یہ مکڑیوں والا چکر کسی کے لاشعور کی کرامت نہیں تھا، نہ سنی سنائی بات تھی۔ سال بھر کے قلیل عرصے میں گھر سے چار جنازے نکلنا، اور وہ بھی چاروں کے چاروں المناک اور حیرت انگیز واقعے کے تحت، کوئی معمولی بات نہ تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہاں کی پولیس کے مطابق یہ واقعات کون سے زمرے میں آتے تھے۔ ڈاکٹرز کیا کہتے تھے؟ وہ جو کئی سنخلاق سے چہروں والے ریسرچر آئے تھے، ان کا نظریہ کیا تھا؟ اتنا جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس مکڑی کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وقت گزرا تو گزرتا ہی چلا گیا، پتہ نہیں کہ دادا کیا سوچ رہے تھے، باقی لوگوں کا کیا خیال تھا۔ صرف میں بہت کچھ بھول چکا تھا۔ اسکول کی زندگی نے میری طبیعت کو یکسر بدل دیا تھا۔ میں جو پڑھائی کے معاملے میں انتہائی دبو قسم کا تھا، بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے تاریخ سے دلچسپی تھی، میں نے یہی شعبہ اپنایا۔ شجاع بھائی اور رضا بھائی دونوں نے ایم بی بی ایس کیا تھا۔ دادا نے شجاع بھائی کو انگلینڈ بھیج دیا، وہ ایف آر سی ایس کرنے کے مطمئن تھے۔ رضا بھائی یہاں ایک ہاسپٹل میں جاب کر رہے تھے، اپنا ہاسپٹل بنانے کا خواب تو انہوں نے تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ زہرا آپا داری کی مخالفت کے باوجود طاہر چچا سے بیاہ گئی تھی۔ عصمت آپا شادی پر تیار نہ تھی، بقول اماں ان کے دماغ میں بھس بھرا تھا۔ طیب سول انجینئر بن کر بمبئی چلا گیا، وہاں اسے بڑی اچھی جاب مل گئی تھی۔ زینت پڑھ رہی تھی، زین چار مرتبہ میٹرک میں فیل ہونے کے بعد اب منجرے چچا کے کاروبار کو سنبھالنے بلکہ ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب بھی ہکلاتا تھا، اب بھی ہونکوں کی طرح منہ کھولے پھرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ اتنے پاگل کیوں ہیں کہ لاکھوں روپے کا ایک قالین کھڑے کھڑے خرید لیتے ہیں۔ میں وہاں رکا نہیں، اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مجھے یقین تھا کہ بہت چائے بنا کر مجھے ڈھونڈتی ہوئی اوپر ضرور آئے گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ آئے گی تو کیا کہوں گا، مگر اچانک ہی میرا ذہن بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ مجھے وہ مکڑی یاد آ گئی جو صندوقچی میں بند تھی، میں نے اسے کئی بار چھوا تھا، مجھے وہ اچھی لگتی تھی، اس نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان باقی اموات میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، مگر فرحت نے جو کچھ بتایا تھا اس نے ثابت کر دیا کہ ان اموات میں اسی مکڑی اور اس کے خاندان کی دوسری مکڑیوں کا ہاتھ تھا۔ میرے بدن میں چونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں، ہتیلیاں پسینے سے پسیج گئیں۔ یہ سوچ کر ہی گھبرا رہا تھا کہ اب جانے وہ کہاں ہوگی اور کہاں کہاں گل کھلا چکی ہوگی۔ اس مکڑی کا چین سے کیا تعلق تھا، اس چین سے ابا کا کیا تعلق تھا؟ وہ انگریز جو کچھ کہتا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ آج یہ سارے سوال میرے دماغ میں مکڑی کے جالوں ہی کی طرح تن چکے تھے۔ اتنے عرصے بعد میں آج پھر اپنے ماضی میں جانا چاہتا تھا، مگر وہ شخص یاد آ گیا جو چچا صاحب کے انتقال کے وقت لمبی سیاہ گاڑی میں گھر آیا تھا، جو دادا سے گڑ گڑا کر کچھ کہہ رہا تھا، مگر نہ اس کی بات دادا نے سنی تھی اور نہ ہی شجاع بھائی نے۔ اور آج میرے اندر بے پناہ شور تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ سربستہ راز ایک ہی لمحے میں کھول کر رکھ دوں، اسی انگریز کو تلاش کروں، اس صندوقچی کو ڈھونڈ نکالوں، اس مکڑی کو پاؤں کی ایڑی سے کچل کر پھینک دوں، پتا کروں کہ ابا کا اس چین سے کیا تعلق تھا، انہوں نے اسے کیوں اور کس طرح حاصل کیا تھا۔ میں فرحت کی جھکی جھکی پلکوں کو، اس کے بدن کی چاندنی کو اور اس کے لمبے سیاہ چمکدار بالوں کو بالکل بھول گیا۔ मुझे ये भी पता नहीं चला कि मेरे लिए चाय कौन लाया। बस मैं जरा होश में अब्बा तो मेरे सामने कप यूं रखा था जैसे ऐसे बरसों पहले किसी ने यहाँ इसी हालत में रखा हो। मैंने घूंट लिया तो इसे निगलना मुश्किल हो गया। वो चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। बेचैनी मेरे अंदर रच बस गई। एक अजीब सा अस्तराब था। ये खौफ भी था कि अगर दादा को कुछ हो गया तो बहुत से राज इनके साथ ही दफन हो जाएंगे। मैं आप सब कुछ जान लेना चाहता था। जोहरा आपा की शादी कैसे गुजरी मुझे कुछ होश नहीं। ज्यादा वक्त मैंने अपने कमरे में या दादा को गौर से देखते हुए गुजारा। कई बार महसूस किया कि फरहत मुझसे कुछ कहना चाहती है, मगर पता नहीं कैसा खौफ था कि मैंने इससे बात करने का मौका नहीं दिया। शायद मैं नहीं चाहता था कि इस मौजू पर वो दोबारा बात करे। जो कुछ वो भूल चुकी थी इस दुख को दोबारा जिंदा करने से मैं डरता था। जोहरा आपा रुखसत हो गई। चौथी चला चारा भी हो चुका तो मैं एक रोज दादा के पास जा पहुंचा। मैं दादा को ज्यादा वक्त नहीं देता था क्योंकि मैं इन्हें पसंद नहीं करता था या ये के बुजुर्ग होने की वजह से इनसे फासले को जरूरी ख्याल करता था। बहरहाल मैंने जरा सी देर को इनकी खैरियत मालूम करने अचके अचके वहाँ बैठने और बगले झांकने के सिवा कभी इतना वक्त इनके साथ नहीं गुजारा था कि इनसे दो बातें खैर खैरियत के अलावा भी करता। मगर इस रोज में वहाँ बहुत देर बैठने के इरादे से गया था। यहाँ एक बात और वाजे कर दूं कि मैंने आर्कियोलॉजी के शोबे को अपना लिया था। मैं आसार कदीमा में बेइंतहा दिलचस्पी रखता था। हाँ तो मैं बता रहा था कि इसी रोज में दादा के पास पहुँचा। इन्होंने सरसरी सा मुझे देखा, सोचा होगा कि मैं किसी काम से मर्दान खाने में गया हूँ। मगर जब मैं इनकी मस्जिद के करीब कुर्सी खींच कर बैठ गया तो वो चौंके। खैरियत तो है साहबजादे, ये सूरज मशिक ही से निकल रहा है या भाई मुझे तो बहुत दिन हो गए या देखे हुए कि सूरज आज कल किस तरफ से निकल रहा है। मैं झनप गया। मैं अपने और इनके दरमियान के फासले कम करना चाहता था। दादा, मैंने बड़ी मोहब्बत से इनका हाथ थाम लिया। वो और भी हैरान हुए। इस बार उन्होंने पूरी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। वो बहुत कमजोर हो गए थे। अगर इनकी हड्डी चौड़ी ना होती तो शायद वो खौफनाक हद तक कमजोर दिखाई देते। इनकी आंखों के नीचे की खाल लटक आई थी, आंखें अंदर को धस गई थी, हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी। दादा, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो इसे भूला नहीं कहते ना? मैंने मोहब्बत से इनका हाथ दबाया। जाने इनकी आंखें क्यों भीग गईं, वो वारहाना अंदाज में मुझे देखते रहे। फिर इन्होंने मेरे हाथ की पुष्ट को होंठों से लगा लिया। मैं भी बेख्तियार इनकी पेशाने पर झुक गया। मैं जिसने ना कभी अब्बा से लगाव महसूस किया था ना दादा से मोहब्बत, इस वक्त भरपूर इनकी मोहब्बत में डूब गया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इन्हें तो मेरी सख्त जरूरत थी। वहाब चाचू तो कब के बंबई जा चुके थे, तैयब भी वहीं था। रजा भाई को अपने ख्वाबों और इनकी ताबीरों से फुर्सत ना थी। मंझले चचा कालीन के कारोबार में बिल्कुल बनिया बन गए थे। इन्हें एहसास हो गया था कि इनके दो मिनट की कीमत कम से कम 20,000 रुपए है। ये नॉवेल कॉल बेल हिस्सा अव्वल का بقیہ حصہ 5:16 میں سماعت فرمائیں۔